الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا مرة شيخ حضرت مولانا عبد الحی عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میں نے تمہارے لیے ایک ڈائری بنا دیا کہ ڈائری میں یادداشتیں ہوتی ہیں، اس ڈائری کے اندر کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو کام کرنے ہیں ان کو آدمی نوٹ کر لیتا ہے کہ فلاں وقت فلاں کام کروں گا۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ڈائری بنا دی ہے تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنا نظام زندگی بناؤ اتباع سنت والا. کہتے تو سب ہیں اتباع سنت کی توفیق ملے، لیکن عملی پیش قدمی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کون سی سنتیں ایسی ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہوئی ہیں، مجھے ان پر عمل کی ابھی تک توفیق نہیں ہو رہی. اور شروع میں حضرت والا نے ایسی سنتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کو بعض اوقات سنت سمجھا ہی نہیں جاتا. ہم نے سنتوں کا لفظ مخصوص کر لیا ہے چند ظواہر کے ساتھ، ظاہری چیزوں کے ساتھ، مثلاً داڑھی رکھ لینا یا مثلاً لباس ایسا پہن لینا سنت کے شریعت کے مطابق ہو، اس قسم کی چیزیں، یا جو آدمی جب مسجد میں آئے تو اللہم افتح لی باب رحمتک پڑھ کر پہلا دایاں پاؤں رکھے، باہر نکلے تو بایاں پاؤں باہر نکال کر اللہم انی اسئلک من فضلک پڑھے، اس قسم کی چیزوں ہی کو بس سنت سمجھ لیا. یقیناً یہ بھی بڑی عظیم سنتیں ہیں، ان کی اگر کوئی ناقدری کرتا ہے تو وہ بھی بڑا ظالم ہے. ان میں سے ہر ایک سنت بڑی عظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کوئی بھی حصہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ عظمت والا ہے، اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی امید رکھنی چاہیے. لیکن سنتیں اس میں منحصر نہیں. یہ سنتیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان میں سے کچھ بعض ایسی ہیں جو واجب ہیں، بعض ایسی ہیں جو سنت ہیں، بعض ایسی ہیں جو مستحب ہیں. لیکن جو چیزیں واجبات میں سے فرائض، جن کے چھوڑنے سے گناہ آئے، ان سے ان کی طرف بسا اوقات ہمارا التفات نہیں ہوتا. تو ان کا حضرت والا نے یہاں پر اس کے بعد دیگر ذکر کیا ہے کہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اپناؤ. آپ کے اخلاق جو تھے جو ساری دنیا کے لیے میں آپ نے دکھایا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف فرمائی کہ انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم. تو وہ اخلاق جو ہیں وہ ہے قابل اتباع, وہ نقل اتارنے کے لائق ہیں. تو پیچھے جو ذکر آیا تھا استقامت کا, حلم اور معاف کر دینے کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح عادت تھی کہ اپنے حقوق لوگوں کے لیے معاف کر دیتے تھے, نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے. اب حضرت والا بیان فرمائے ایفائے عہد, کہ حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ فرما لیتے یا کوئی عہد فرما لیتے تو اس کا کس درجہ اس کو پورا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. ایفائے عہد یہ بھی ایمان کی بڑی اعلیٰ صفت ہے, اور حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جس طرح عمل کر کے دکھایا دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. وفائے عہد, پہلے یہ میں پڑھتا ہوں جو واقعات حضرت نے یہاں پر دو واقعے ذکر کیے ہیں, پھر اس کے بعد میں تھوڑی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا. فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی. ہر مسلمان جانتا ہے یہ پہلی جنگ تھی قریش کے ساتھ باقاعدہ لڑائی, ابو جہل کا لشکر 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا, اور مسلمانوں کی تعداد, مسلمان جو ان کے مقابلے پر آئے تھے ان کی تعداد 313, یعنی ایک تہائی بھی پوری نہیں ہے ایک ان دشمن کے مقابلے. اس موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسین دو صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مکہ سے آ رہے ہیں, راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر دیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن یہ مجبوری کا عمل تھا, ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے. یہ آ رہے ہیں ہجرت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے. راستے میں ابو جہل کا لشکر مل گیا, اس نے پکڑ لیا کہ تم وہاں جا رہے ہو اور ہماری اس سے لڑائی ہونے والی ہے, تم ان کا ساتھ دو گے لڑائی میں تو ہم تمہیں جان دیں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ تو اگر ہم جانے نہ دیا انہوں نے تو ہم محروم رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اتنے دن جب تک یہ روکے رکھیں گے. تو انہوں نے عہد کر لیا. اچھا انہوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم چھوڑیں گے کہ ہم سے وعدہ کرو, عہد کرو کہ جا کر ان کے ساتھ خط لڑائی میں شریک نہیں ہوگا. اب یہ مجبور تھے بیچارے, انہوں نے وعدہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم جہاں جانے دو, ہم حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے, آپ کی زیارت کریں گے, لیکن آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے, آپ کا جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے. یہ وعدہ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب جنگ بدر کا وقت آ گیا بالکل لڑائی کا, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگرچہ ہم ابو جہل کے لشکر سے یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں، لیکن وہ وعدہ ہم نے مجبوری میں کیا تھا، وہ ہمیں پکڑ کے بٹھا رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے، تو مجبوری میں کیا تھا، لہذا ہم تو چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے بدن میں ہم بھی شامل ہوں۔ ویسے بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 313 افراد ہیں کل 1000 کے مقابلے میں، اور اسلحہ بھی بہت کم ہے۔ ان بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 313 تو صحابہ کرام تھے لڑنے والے، اور 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھے، باقی کسی نے جھنڈا اٹھا دیا تھا، کسی نے پتھر اٹھا دیا، اس طرح یہ سب رکھ کر جا رہا تھا۔ تو 2 افراد کا اضافہ اس وقت میں بہت بڑا اضافہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اب ذرا آپ ذرا تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے، لڑائی ہونے والی ہے، آدمیوں کی تعداد کم ہے، ساز و سامان نہیں ہے، بڑا لشکر سامنے ہے، 2 آدمی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی معاہدہ لیا گیا۔ زبردستی دنیا میں کون ہے جو زبردستی کے معاہدے کو قابل عمل سمجھے؟ تو دل یہی تعویل کرے گا کہ بھائی یہ معاہدہ تو زبردستی لیا، لہذا ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ معاہدہ کچھ نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پابندی کی جائے، اور ان کو اجازت دے دو، شامل کر دو، اچھا ہے ہم 313 کے بجائے 315 ہو جائیں گے۔ لیکن سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان میں سے واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں انسان کا نفس بڑی تعویلیں سو جاتا ہے کہ بھائی تو مجبوری میں ہوا تھا اور ہم خود مجبوری کی حالت میں ہیں، وہ موت زندگی کا مقابلہ ہو رہا ہے، موت زندگی کی کشمکش ہے، چلو ایک معاہدہ جو ہوا تھا اس کو توڑ دو۔ لیکن یہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جاؤ واپس، اور ہم تمہیں لشکر میں شامل نہیں کریں گے، جنگ میں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ تم وعدہ کر کے آئے ہو مسلمانوں سے، مسلمانوں سے وعدہ کر کے آئے، لہذا وعدے کو پورا کرو، چاہے کتنی ہی تمہیں ضرورت معلوم ہو رہی ہو، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو یہ بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں یہ بٹھانا تھا کہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا معاہدہ کر دینا کسی سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے ایک اس کی پابندی انسان کے دل میں ہر حال میں لازم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الوعد الرق، یعنی وعدہ جو ہے یہ غلامی ہے، جس کسی سے وعدہ کر لیا وہ اس کا غلام ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا، اگر اس وقت آپ ان کی یہ تعویل سن لیتے کہ ہم سے تو زبردستی لیا گیا معاہدہ، تو صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کے دل سے وعدے کی اہمیت، معاہدے کی اہمیت میں کمی آ جاتی۔ یہ اس وقت سکھا دیا صحابہ کرام، ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی معاہدے کو پورا کرو، ایک طرف یہ سکھا دیا، دوسری طرف غیر مسلموں کو یہ سکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اگر تم معاہدہ کرنے والے ہوتے تو کیا اپنے معاہدے پر ایسے موقع پر قائم رہتے؟ کوئی غیر مسلم اس معاہدے پر قائم رہتا؟ نہ رہتا۔ مسلمانوں کو دکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے جو اس کے بات نکل گئی وہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے اس کی زبان کی بات ٹلتی نہیں، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کو توڑتا نہیں. ورنہ اگر آپ یہ تعویل قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں لڑائی میں شامل ہو جاؤ، تو کفار مشرکین کیا کہتے ہیں، پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سے معاہدہ کر کے آئے اور انہوں نے وعدہ توڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، وعدوں کو توڑنے والے ہیں، لوگوں کو اسلام سے نفرت دلانے کا سبب بنتے ہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے تو پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دروازے بند کر دیے، سارے پروپیگنڈے دروازے بند کر دیے، اور اللہ پر بھروسہ کہ ہمارا بھروسہ افراد کی طاقت پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. ہم صحیح طریقے سے جتنے اسباب جمع کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن غلط طریقے سے اسباب جمع کر کے ہم جنگ کرنے کے مکلف نہیں ہیں. یہ سکھا دیں. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال غزوہ بدر واقع ہوا، سن 2 ہجری میں ہوا. اس کے تقریباً 4-5 سال بعد غزوہ حدیبیہ ہوا، جس میں کافروں نے مسلمانوں کو روکا آنے سے. اللہ اکبر. اس میں بھی معاہدے کی پابندی کے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاہدے کی پابندی فرماتے تھے. آپ نے شاید سنا ہوگا، واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ عمرہ تک اپنے صحابہ کرام کے. عمرہ کرنا مخصوص تھا، لڑائی مخصوص نہیں تھی، عمرہ کرنا مخصوص تھا. مکے کے لوگوں نے روک لیا، نہیں جانے دیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے. ارے بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کہ نہیں جانے دیں. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اگر ایک معاہدہ ہو جائے جنگ بندی کا، کیونکہ جنگ ہر سال جنگ ہو رہی تھی، ہر سال جنگ ہونے کے نتیجے میں جو ہے مسلمان بھی ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے، وہ بھی رہتے تھے. تو آپ چاہتے تھے کہ جنگ بند ہو کچھ عرصے کے لیے، تو پرامن طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جائے، پرامن طریقے پر جزیر عرب میں تبلیغ کر کے جزیر عرب کو اسلام کی طرف لایا جائے، امن کے ساتھ ہی کام کیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا. اس لیے آپ نے ان سے 10 سال کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے سب سے بڑی بہت ہی بڑی آیت تھی اس مطالعہ کے ساتھ، ایک شرط ان میں یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اسے واپس بھیج دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اور اگر مسلمان کوئی معاذ اللہ مرتد ہو کر مکہ مکرم آئے گا تو یہ واپس نہیں بھیجیں گے، مسلمان واپس بھیجیں گے. اگر کوئی مسلمان آیا تو کافر نہیں بھیجیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا، حالانکہ صحابہ کرام کو بہت بڑی ہے ذلت تمیز قسم کی شرط معلوم ہو رہی ہے، لیکن حضور نے قبول کر لیا. کیوں قبول کر لی؟ آپ کو پتا تھا کہ انشاءاللہ جو مسلمان ہو گیا وہ کبھی مرتد ہو کر واپس نہیں جائے گا، وہ کبھی مرتد ہو کر انشاءاللہ مکہ مکرمہ واپس نہیں جائے گا. हाँ जो आएंगे उनको थोड़ी सी दुश्वारी होगी कि उनको वापस लौटाना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त अल्लाह का हुक्म यही है, मुसलाहत का तकाजा यही है कि ये जंग बंदी कबूल की जाए, मुसालाहत की जाए। आपने पहले कुछ उनसे कहा कि भाई ये सच तो है, ना इंसाफी है कि आप उसको वापस भेजने के, लेकिन वो ना माने। आपने कहा अच्छा चलो निकल, हम चल मानते हैं, चलो जो कोई आएगा मुसलमान होकर उसे हम वापस भेज देंगे। ऐन उसी हालत में जबकि आपने शर्त मंजूर की, ऐन उसी हालत में ये वो जोसफ जो मादा लिख रहा था, उसका बेटा अबू जंदल, जिसको उस शख्स ने मुसलमान होने की पादाश में अपने घर में रस्सियों से जकड़ा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ये साहिल जो मुआदा लिख रहा था उसका बेटा था अबू जंदल, और उसको इसने जंजीरों से जकड़ कर रखा हुआ था घर में कि कहीं भाग कर ये मदीना न चला जाए और उसको शक्ति कर रहे तू मुसलमान। उसको जब ये पता चला कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ फरमा हुदैबिया में वो आ गए हैं, तो उसी पांव में बेड़ियां पहने आप अंदाजा कीजिए, पांव में बेड़ियां पहना हुआ आदमी किस तरह चलेगा, पांव में बेड़ियां पहनी हुई है उसने, और वहां से उसने मक्का मुकर्रमा से फासला तय करके हुदैबिया पहुंचा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का मुकर्रमा से हुदैबिया का फासला जो है वो आज गाड़ी में तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है गाड़ी में शानदार सड़क के ऊपर, यानी मेरा ख्याल है कम से कम 20-25 मील होगा, 20-25 मील का फासला, पांव में जंजीरें पड़ी हुई, बेड़ियां पड़ी हुई, उस हालत में वो चल चल कर पहुंचा हुदैबिया और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया उसने, या रसूलल्लाह मैं मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मुझे कैद किया हुआ है, चलने फिरने से मैं माजूर हूं, मुझे कबूल कर लीजिए और मैं आपके लश्कर में शामिल होना चाहता हूं। अब अंदाजा लगे अभी आपने वादा किया कि जो कोई मुसलमान होकर आएगा उसको वापस भेजना होगा, तो रसूल के जब उनकी ये हालत देखी तो हुजूर अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई साहब अभी तो मुआदा पर दस्तखत भी नहीं हुए, तुम इसको छोड़ दो, इसको मुस्तस्ना कर दो, ये बेचारा जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बेड़ियां पहनेगा, इसको छोड़ दो। तो कहा कि नहीं, अगर आप ये करोगे तो ये पहली गद्दारी हो गया, पहला आप मुआदा ऐसे का नहीं करोगे, अहद हमने आप हम वहां से आपने ये किया है कि इसको जो भी आएगा मुसलमान उसको वापस भेजो। आपने फरमाया मन्नत की, अभी तो मुआदा लिखा भी नहीं गया, कम से कम एक इस वाक्य में तुम इसको मुस्तस्ना दे दो, मुस्तस्ना कर दो, यानी आपने इस तरह से खुशामदाना अंदाजों में बात की उसने, लेकिन नहीं माना, नहीं वापस भेजना हो। वो कह रहा है पुकार पुकार के यार सुनवा के इस्लाम होने आया हूं, आप मुझे इस हालत में इस जालिम के पास वापस करेंगे जबकि मेरे पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। हुजूर अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इनसे वादा कर लिया, वादा कर लिया, और तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तआला तुम्हारे ऊपर रास्ता निकालेगा। उस हालत में वापस साहब इकराम के दांत किचकिचा रहे हैं इस सूरत हाल को देखकर, साहब इकराम जो है बेचैन है कि किस तरह इस आदमी को वापस हम भेजें, तो लेकिन भेज दिया कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे के ऊपर भरोसा रखो, वही क्यों वादा कर दिया था, वादे को इस तरह निभाना था। अल्लाह ताला भी अपने हालात अपने करिश्मे दिखाता है, जब चलने लगा वापस अबू जंदल जाने लगे तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उनके पीछे पीछे गए और कहा कि अबू जंदल मादा رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تم نے نہیں کیا، تم آزاد ہو ان کو قتل کرنے کے لیے، تم اگر کرنا چاہو تو. پھر غلط لمبا کے صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عجیب راستہ پیدا فرما دیا تھا. لیکن کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں آپ اندازہ کریں کہ کیا حالت ہے کہ ایک شخص بیڑیاں پہنے ہوئے آ رہا ہے میلوں سے، پناہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پناہ مل جائے، کافروں کے ظلم و ستم سے پناہ مل جائے، لیکن آپ چونکہ وعدہ کر چکے ہیں آپ نے رد کر پہنچا. جنگ کے حالات میں بھی ایسی معاہدے کی پابندی دنیا اس کی نظیر پیش کرنا چاہ رہی ہے جیسے رسول کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور پھر صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرما دی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی پابندی کی، کہ انہوں نے بھی تاریخ میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کے بارے میں لوگ اللہ بچائے زبانیں دراز کیا کرتے ہیں، باتیں بنایا کرتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ شروع کر دی، ملوکیت شروع کر دی. کیسی ملوکیت، کیسی بادشاہ، سنیے ان کے بارے میں. صحیح احادیث میں، محض تاریخ کی بات نہیں ہے، صحیح حدیث کے ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ان کا روم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی کا ایک خاص وقت تک معاہدہ تھا. روم جو تھی نا اس زمانے میں دنیا کی سپر طاقت سمجھی جاتی تھی، ان کے ساتھ لڑائیاں رہتی تھیں. تو حضرت معاویہ نے ایک موقع پر کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا تھا اس قوم کے ساتھ، رومی قوم کے ساتھ، کہ بھائی فلاں مہینے تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. جیسے ہوتا ہے بعض اوقات ایک معین مدت تک جنگ بندی کر لی جاتی، معاہدہ ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے زیرک آدمی تھے، سیاست دان بھی تھے اور بڑے زیرک اور ذہین اور تجربہ کار بزرگ تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ جب معاہدے کی مدت جس روز ختم ہوگی تو ہم پہلے سے اپنی فوجیں جو ہیں وہ لا کر سرحد پر ڈال دیتے ہیں، اور جو ہی مدت کا آفتاب غروب ہوگا فوراً حملہ کر دیں، اس لیے کہ دشمن تو یہ اس توقع میں نہیں ہوگا کہ اب فوراً حملہ ہو جائے گا، سمجھے کہ وہی مدت گزری ہے تو یہ لوگ وہاں سے کہیں سے چلیں گے چلتے 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 کچھ وقت لگے گا، تو فوراً اپنے دفاع کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ہم یک بار کے ایک دم سے حملہ کر دیں تو ہمارے لیے فتح کا راستہ کھل جائے. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، فوجیں جو ہیں وہ لے جا کر سرحدوں پر ڈال دی پہلے سے لگ، اور جو ہی مدت ختم ہوئی فوراً حملہ کر دیا. وہ لوگ واقعتاً غافل تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی حملہ ہو جائے گا، لہذا وہ اپنا دفاع کا محقور نہیں کر سکے، اور حضرت معاویہ نے زمین کا بڑا حصہ جو ہے فتح کر دیا. اسی طرح فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں خدا جانے کتنی زمین فتح کر دی. چلتے چلتے اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے، کسی کی کوئی آواز لگا رہا ہے، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. آواز لگا رہا ہے وفاء لا غدر، یعنی مومن کا کام عہد کو پورا کرنا ہے، غداری کرنا مومن کا کام ہے. یہ آواز لگا کر وہ روک رہا ہے کہ آگے بڑھنے سے یہ رکیں. حضرت معاویہ نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا کہ دیکھو یہ کون ہے. پر یہ روایت حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہمارے انہوں نے کہا آ کر کہ تم نے کیا حرکت کی ہے کہ جنگ بندی کے زمانے میں تم نے سوزیں تیار کی اور سرحد پر لا کے ڈال دی کچھ، یہ تو غداری ہے. حضرت معاویہ نے کہا میں کوئی حملہ جو ہے ہم نے کوئی حملہ وہ جنگ بندی کی مدت میں نہیں کیا بلکہ مدت گزرنے کے بعد کیا. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا کسی شخص کے ساتھ کوئی عہد ہو تو نہ اس کو وہ باندھے نہ کھولے جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا پھر کھلا اعلان کر دے کہ میں اس معاہدے کا پابند نہیں ہوں. من کانا بینہ وبینکم عہد فلا یحلنہ ولا یشدنہ او لیمجد علیہم علی سواء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا مطلب کہ جب تک معاہدہ ہے تو آپ ان کے علاقے میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، اور آپ داخل ہو گئے تھے فیض پودے جب لے کر آئے سرحدوں پہ ڈالی تھی تو تھوڑی بہت اندر بھی چلی گئی، تو آپ نے جو یہ خلاف ورزی کی، لہذا آپ نے یہ عہد کی خلاف ورزی کی ہے. مسلمان کا کام عہد کی خلاف ورزی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرمائی ہے، آپ نے سارے لشکر کو حکم دیا کہ واپس چلو، جتنا مفتوحہ علاقہ فتح کیا تھا سب واپس کر دیا. جو علاقہ فتح کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا واپس کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عہد کی خلاف ورزی ہونے کا اندیشہ، ایسا نہیں ہے کہ سری خلاف ورزی ہو، سری غداری کی جا رہی ہو، لیکن اندیشہ تھا کہ خلاف ورزی، اس واسطے پابند کر. صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرمائی، وعدے کی اور معاہدے کی پابندی اس طرح کروائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی. اور سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جگمگاتی ہوئی تاریخ، اکثر و بیشتر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، بیت المقدس جس میں آج مسجد اقصی واقع ہے، اللہ اور آج ہماری برآمدیوں کی وجہ سے یہودیوں کے تسلط میں، جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو اس علاقے کو صلح کے تحت فتح کیا، یعنی وہاں کے جو شہر والے ہیں وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ مصالحت کے ساتھ ہم آپ کو یہ شہر حوالے کرنے کو تیار ہیں. تو حضرت معاویہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ لکھا جس کی بنیاد پر بیت المقدس حاصل کیا. کیا صلح نامہ تھا؟ کہ یہ شہر، اس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، امیر المومنین کی، اور جو یہاں پر یہودی اور عیسائی آباد ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا، ان کے اوپر کوئی ان کو ڈھایا نہیں جائے گا، منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کو عبادت کرنے کی پوری آزادی ہوگی، اور مسلمان ان کا تحفظ کریں گے. یعنی اگر کوئی غیر مسلم دشمن حملہ آور ہوا تو مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے. اگر مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہوئی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہوں گے. اگر مسلمانوں کی لڑائی کسی سے ہو رہی ہے تو یہ لوگ ان کے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر
دشمن کا مقابلہ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. اور ان پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے اور یہ جزیہ ادا کریں گے. جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلم اور مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا تھا. اس بات کے عوض کہ ان کا جان مال آبرو اس کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کی عبادت کے حقوق دیے جائیں گے, اور اگر کبھی ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے. اس بنا پر جزیہ, جس جزیہ سے بیت المال کی ایک بڑی آمدنی آیا کرتی تھی. یہ بات, یہ معاہدہ طے ہو گیا. معاہدہ طے ہو گیا, حضرت فاروق اعظم چلے گئے. وہاں کے جو رہنے والے تھے عیسائی اور یہودی, وہ بڑے امن اور چین کے ساتھ وہاں پر رہتے رہے, بیت المقدس میں جزیہ ادا کرتے رہے. اور وہ جزیہ کیا تھا؟ مسلمانوں سے جتنی زکات یا اسے وصول کیا جاتا تھا اس کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ ان سے جزیہ کے طور پر لیا جاتا تھا, وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا. یہ عرصے تک اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اچانک ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے اوپر حملہ کیا. دمشق کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے. دمشق کو فتح کرنے کے لیے زیادہ بڑی فوج کی ضرورت تھی, تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ فوج ہمیں مزید عطا کریں تاکہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوں. تو حضرت عمر نے بیت المقدس کے جو حاکم تھے ان کو لکھا کہ تم یہاں سے جو تمہاری فوج ہے لے کر ان کی مدد کے لیے دمشق پہنچ جاؤ. جب یہ فوج جانے لگی تو وہ حاکم جو تھے غالباً ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا بھائی ہم چلے تو جائیں لیکن ہم نے ان غیر مسلموں کی جان و مال کی آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی ہے. جزیہ ہم نے اسلام کے لیے لیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اور ہم تو اب اگر چلے جائیں گے تو یہ تو غیر محفوظ ہو جائیں گے. ان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ان کا دفاع کون کرے گا؟ اس لیے انہوں نے غیر مسلم سرداروں کو جمع کیا, یہودیوں اور عیسائیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے اوپر مجبوری پیش آ گئی ہے, ہم دمشق جا رہے ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کا جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا اس عہد کو اب پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا, لہذا سال بھر کا جو جزیہ ہم نے آپ سے لیا تھا وہ سب آپ کو واپس کرتے ہیں. جتنا جزیہ آپ سے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں, کیونکہ یہ جزیہ اس کام کے لیے لیا گیا تھا, اس عہد کے ساتھ لیا گیا تھا کہ مسلمان دفاع کریں گے غیر مسلموں کو. واپس کر دیا سارا جزیہ, ٹیکس واپس کر دیا. کوئی دنیا کی مثال, دنیا کی قوم کو مثال پیش کرے گی ایسی کہ دشمن کے لوگوں کو ٹیکس واپس کر دیا, جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو واپس کر دیا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو بیت المقدس کے عیسائی یہودی تھے انہوں نے کہا بھائی ایسی دنیا کی مخلوق تو ہم نے کوئی دیکھی نہیں کہ جو اپنے معاہدے کا اتنا پاس کرنے والی ہو اور ہمیں کر دیا. اس طریقے نے ان میں سے بہت سو کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا, مسلمان ہوئے, اس وجہ سے مسلمان ہوئے. اور پھر ان میں سے بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا, حالانکہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں تھا کہ وہ ہماری جنگ میں حصہ لیں گے, لیکن بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا اور پھر دمشق فتح ہوا. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی کہ ایک ایک فرد یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا, کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا تو یہ معاہدہ میرے لیے ایک غلامی ہے, جیسے فرمایا الوعد الرق, غلامی, اس وعدے کی پابندی میرے ذمہ ضروری ہے. وہ چاہے اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہو یا نفع ہو رہا ہو لیکن میں وعدہ پورا کرنے کا پابند ہوں. یہ مزاج بنا دیا تھا صحابہ کرام کا, اور یہی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور واقعہ حضرت ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحماد بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی. یہ بعثت سے پہلے کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نبوت عطا نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی چیز خریدی, کچھ رقم باقی رہ گئی دینے سے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ایک خاص جگہ مقرر کر کے فرمایا کہ وہ لے کر حاضر ہوتا ہوں. جگہ مقرر کر لی اور وقت مقرر کر دیا کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں وہ باقی رقم لے کر آؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی آ جاؤں گا وہاں پر. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن ابی الحماد کہ میں بھول گیا کہ مجھے جانا تھا وہاں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوا تھا کہ فلاں جگہ میں ہم ملیں گے. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے. 3 دن تھے اور دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا, 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. جگہ متعین ہوئی تھی, وقت متعین ہوا تھا, میں وہاں پر پہنچا, تم آئے نہیں, تو میں کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے انتظار کر رہا ہوں, 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اور یہ واقعہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا ہے, کیونکہ اللہ جل جلالہ جب کسی کو نبوت کا مقام عطا فرماتے ہیں تو نبوت سے پہلے بھی اس کے اندر ایسے اوصاف پیدا فرماتے ہیں جو انسانیت کے شرف, انسانیت کے اعلیٰ ترین اوصاف ہوتے ہیں وہ پیدا فرمائے جاتے ہیں. تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا, حدیبیہ کا واقعہ بیچ میں آ گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک خصوصیت اور ایک مسلمان کا ایک امتیازی وش یہ بنا دیا تھا کہ یہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, وعدے کی پابندی کرتا. وہ اس طرح وہ حدیبیہ کا واقعہ بیچ میں آ گیا تھا, اسی حدیبیہ کے واقعے کے بعد آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جو ہرقل تھا بادشاہ روم کا بادشاہ, اس نے شام کے ہرقل کے پاس, روم کے بادشاہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا خط لکھا, اسلام کی دعوت دینے. تو اس نے سوچا کہ یہ خط کیونکہ حجاز سے آیا ہے تو یہاں کے حجاز سے لوگ آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے, قافلہ لے کر کوئی قافلہ آیا ہوا ہو تو ذرا مجھے پاس بھیجو تاکہ میں اس سے معلومات کروں کہ یہ کون صاحب ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا ہے. تو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافروں کے سردار تھے, یہ وہاں گئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر. تو ہرقل نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا دعوت کیا دیتے ہیں, یعنی کس چیز کا حکم دیتے ہیں, کس چیز سے روکتے ہیں. تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ وہ مجھے ہمیں جو حکم دیتے ہیں, ایک تو نماز کا حکم دیتے ہیں, ایک سچائی کا حکم دیتے ہیں, ایک صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں, ایک پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں, اور ایک وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی پانچ چیزیں بیان کی جو بنیادی, جو کافروں کے اوپر بھی کو بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی دعوت کے ارکان یہ ہے: نماز, سچائی, پاک دامنی, وعدے کی پابندی. یہ ایسا وقت بن گیا جو اسلام کا بنیادی اور بنیاد کا اسلام کا ایک ایسا وقت ہے جس کے جو مسلمان سے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا, جو وعدے کی خلاف ورزی کرے, ایفا احد کی خلاف ورزی کرے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس فرمایا کہ ثلاثۃ من وجد فیہن کان منافقا خالصا. تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ ہو بہو منافق ہے. اللہ وجہ کیا ہے کہ اذا حدث کذب, بات کرے تو جھوٹ بولے, وہ اذا وعدہ اخلف, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, وہ اذا تمینا خانا, اگر اس کو کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت. یہ تین اوصاف ایسے ہیں جو منافق کے اوصاف, وعدے کے خلاف ورزی, بات میں جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا. یعنی مومن کا کام نہیں ہے یہ, مومن کا کام یہ ہے کہ وعدہ کیا تو وعدے کا وہ غلام ہے, وعدے کو پورا کرنا اسے ہر قیمت پر وعدہ پورا کرے. تو بھائی یہ ہے عظیم سنت رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کی کچھ مثالیں آپ نے دیکھی, ورنہ پوری حیات طیبہ جو ہے بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سنت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اس قسم سلسلے میں مسئلے ہیں, مسائل ہیں, کہاں وعدہ پورا کرنا کس حد تک شرعاً ضروری ہے, واجب ہے, کہاں کہاں ہم سے اس میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو اگر آدمی اپنا جائزہ لے تو یہ لگائے گا لگے گا کہ بھائی ہم تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے, کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پورے ہی کرتے ہیں. لیکن ہماری زندگی میں بہت سی صورتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ حقیقتاً وہ وعدے کی خلاف ورزی ہیں اور اس پر وعدے کی خلاف ورزی کا گناہ ہوتا ہے, مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے ہم بے سمجھے بوجھے وعدہ خلافی کے گناہ میں, ایسی کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے وقت اگلے مجلس میں ان کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين, يا غياث المختلفين, يا أمان المستجيرين, يا مجيب دعوة المفترين, رحمن الدنيا ورحيمها, ارحمنا برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا الله يا رحمن يا رحيم, ابن فضلك برحمتك يا من تمام غناهكم وعفر. يا الله حمالي أعمال وأخلاقي إصلاح فرما. يا الله حمال سيدي رأس تبتلني كي توفيق كامل أدا فرما. يا الله حمال دين كي سهي سمج أدا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور عافیت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے جس جس دعا کے لیے کہا ہے, فرمائش کی ہے, ظاہری تحریری یا زبانی, یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ ہمارے دارالعلوم میں, ہمارے احباب میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ ہمارے میرے ایک معاون خصوصی رفت صاحب, ان کے آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو کامیاب فرما دیں اور آسان فرما دیں, علاج آسان فرما دیں. ہمارے ایک اور ساتھی جو ہر اتوار کو مجلس کے اندر ہوتے ہیں, پانی کی پلانے کی بھی خدمت انجام دیتے ہیں,
اور جمعہ کے دن وقت مکرمہ بھی وہ کرتے ہیں، وہ بھی کچھ عرصے سے بیمار ہے، اس وجہ سے حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں. یا اللہ آپ سے رحمت ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما. اللہم انا نسألک الثبات فی الامر ونسألک عظیمۃ الرشد ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ونسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما ونسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك ابن عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك ابن عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.